ओहो, मुझसे गलती हो गई। ये के बजाय दूसरी किताब उठा के ले आया मैं। आप जरा उठा भी जरा जाए। एक सलावत पढ़े मां लो वाले मां। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين. آج جمعرات کا دن ہے، جمعے کے دن یہاں یہ درس نہیں ہوتا، ہفتے والے دن مدرسے میں چونکہ چھٹی ہے لہذا یہاں کوئی درس نہیں ہوگا. شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مناسبت سے وہ چھٹی رکھی گئی ہے، لہذا ہفتے والے دن بھی درس نہیں ہوگا اور اتوار والے دن ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے. تو اگر یہ سلسلہ آج مکمل نہ ہو سکا تو انشاءاللہ پیر والے دن نمازی کے نماز پڑھنے کی جگہ کے حوالے سے انشاءاللہ مسائل مکمل ہو جائیں گے. فقط اختتامی ایک دو باتیں باقی رہ گئی ہیں. نمازی کے نماز پڑھنے کی جگہ کے حوالے سے ویسے تو بہت لمبی تفصیلات ہیں، لیکن ہمارا عنوان سارے موضوعات نہیں ہیں، ساری شرائط نہیں ہیں. ہمارا عنوان فقط یہ ہے کہ نمازی کی جگہ غصبی نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے کے جتنے مسائل تھے وہ آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے، مگر درمیان میں کل ایک مسئلہ ایسا آ گیا کہ جس کا غصب کے مسائل سے تعلق نہیں تھا. اس کا اس بات سے تعلق تھا کہ اگر عورت اور مرد ساتھ ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. سیدھا اور آسان مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر مرد آگے بڑھ کے نماز پڑھ رہا ہے، عورت پیچھے نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عورت ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے تو کم از کم پھر بھی مرد سے اتنا پیچھے ہونا چاہیے تشہد میں جہاں مرد کے گھٹنے آتے ہوں اس لائن میں عورت کی سجدگاہ آنا چاہیے، کم از کم عورت کو اتنا پیچھے ہونا چاہیے. مگر یہ ساری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ یہ کہا جائے کہ دونوں ایک جگہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ نہ کہا جائے کہ دونوں ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ بلندی پر ہو اور دوسرا نیچے ہو؟ پھر چاہے وہ فاصلہ نہ ہو جو کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، یعنی 5.5-4.5 میٹر، یہ فاصلہ اگر نہ بھی ہو اور اگر عورت آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہو تو کوئی حرج نہیں، صحیح ہو جائے گا، بشرطے کہ یا تو عورت بہت بلندی پر نماز پڑھ رہی ہو یا مرد بلندی پر نماز پڑھ رہا ہو، عورت نیچے نماز پڑھ رہی ہو. خلاصہ یہ کہ یہ نہ کہا جائے کہ ایک ساتھ ایک جگہ میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں. اور دوسرا استثناء یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ ہو، کوئی حجاب ہو، تب بھی کوئی حرج نہیں. تو اب وہ جو پہلو میں پہلے بیان کر چکا کہ اگر ایک بلندی پر ہے اور ایک نیچے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو وہ عبارت میں سمجھا رہے ہیں. کما یختص المنع بصورت واحدۃ المکان بحیث یسوق التقدم والمحاذات. جب یہ کہا گیا کہ عورت اور مرد کا ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا منع ہے، تو یہ منع مخصوص ہے اس مقام سے کہ کہا جائے کہ یہ ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر مقدم و مؤخر کہ کون پہلے کھڑا ہو اور کون بعد میں کھڑا ہو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہو، فإذا كان أحدهما في موضع آل من دون الآخر على وجه لا يستوق التقدم والمحاذات فلا باس. لہٰذا اگر ایک بلندی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور دوسرا نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اس طرح سے کہ یہ نہ کہا جائے کہ ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں یا ایک لائن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، اگر یہ نہیں کہا جا رہا تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر چاہے چار گز کا فاصلہ ہو، چار فٹ کا فاصلہ ہو، کوئی حرج نہیں، پھر اگر عورت آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے. مگر یہ بلندی ایسی ہونا چاہیے کہ یہ ایک جگہ معلوم نہ ہو. ایک بلندی ہوتی ہے سیڑھی کی بلندی، تو سیڑھی کی بلندی کتنی ہو، زیادہ سے زیادہ آپ 6 انچ 8 انچ لگا لیں. یہ بلندی عام طور پر بلندی نہیں مانی جائے گی، کہیں گے بھائی سب ایک ہی جگہ ہے. بلندی کا مطلب کم از کم یہ کہا جائے کہ نہیں یہ یہ ایک نیچی جگہ ہے، یہ ایک اونچی جگہ ہے، اور دونوں الگ الگ جگہ ہے، تب اگر اس طرح سے نماز پڑھنے ہوں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ایک آدھ سیڑھی کی وجہ سے یا تھوڑی سی ڈھلان کی وجہ سے ایک اونچا اور ایک نیچا ہو رہا ہے، مگر عرفی اعتبار سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ساری ایک جگہ ہے، تو عورت آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. جی جی، تخت کی سائز کا دار و مدار ہے. عام طور پر جو تخت ہوتا ہے وہ تو میرے خیال میں 6 انچ کا ہوتا ہے. اگر 6 انچ والا تخت ہے تو نہیں کہا جائے. اگر پلنگ کی طرح کا کوئی ہو تب بھی مشکل ہے. اگر جگہ ایک ہی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی نہیں کہا جائے گا. یعنی کافی اونچی ہونی چاہیے جگہ، تب یہ کہا جا سکے گا کہ صاحب ایک اونچا ہے اور ایک نیچا ہے. جیسے کچھ مسجدوں میں پیش نماز کی جگہ وہ بالکل قبر کی طرح بنائی گئی ہے، پیش نماز جیسے قبر میں اتر جاتے ہیں تو وہ اتنا نیچے اتر جاتے ہیں اور نظر ہی نہیں آتا کہ پیش نماز کے کھڑے بھی ہیں کہ نہیں کھڑے. تو صحیح ہے پھر اتنی، اگر وہ بھی صحیح ہے بالکل، اس کو اوپر نیچے کہا جائے گا. حال کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گراؤنڈ فلور پہ ہے، ایک پہلی منزل پر ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. وَقَضَى يَخْتَصُّ الْمَنْعُ بِحَالِ الْإِخْتِيَارِ وَأَمَّا فِي حَالِ الْإِصْتِرَارِ فَلَا مَنْعَ. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے یا عورت آگے نماز نہیں پڑھ سکتی، تو یہ اختیاری حالت کی بات ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. کراچی میں بہت سارے مکانات بالخصوص فلیٹ ایسے بنے ہوئے ہیں، جیسے میں مثال پیش کر رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے، 2 کمرے کا فلیٹ ہے اور 6 آدمی اس میں رہنے والے ہیں. تو اب 6 آدمیوں کے لیے سامان بھی تو اتنا ہی چاہیے. پلنگ اگر 6 آدمیوں کے لیے لگائے جائیں تو شاید وہ 2 کمرے پورے ہی نہیں ہوں گے، تو بیچارے ویسے ہی زمین پہ سو رہے ہیں. مگر اس کے بعد بھی کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ بزرگ ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت پہ اٹھتے ہیں، نہیں اٹھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. اب اگر فرض کیجئے کہ میاں بیوی ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص فجر کی نماز میں یہ بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ جب گھر والے عام طور پر سوئے ہوتے ہیں اور اس کا وقت بھی بہت کم ہوتا ہے. میاں بیوی اگر ایک ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وقت بہت کم ہو گیا ہے، اگر انہوں نے فوراً نماز کو شروع نہیں کیا تو نماز قضا ہو جائے گی ان کی. تو نماز قضا تو کسی صورت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہونا تو چاہیے وقت کے اندر اندر، مگر اگر یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو دونوں میں سے ایک نماز پڑھ سکتا ہے، یا مرد نماز پڑھ سکتا ہے یا عورت نماز پڑھ سکتی ہے. تو کیسے نماز پڑھی جائے؟ یا فرض کیجئے کہ مرد نے نماز شروع کر دی ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے اس نے نماز شروع کر دی ہے، مگر ایسی جگہ پہ شروع کی ہے کہ اس کے پیچھے اب عورت کے لیے جگہ نہیں ہے. ہاں اگر کوشش کرے تو تھوڑی آگے جگہ بن جائے گی. اب اگر یہ انتظار کرے کہ مرد نماز مکمل کر لے اس کے بعد میں اپنی نماز شروع کروں تو نماز قضا ہو جائے گی، نکل جائے گی. یہ کچھ ایسے مجبوری کے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر انتظار کرنے جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر مرد نے پہلے نماز شروع کر دی ہے اور ایسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ عورت کے لیے مجبوری ہے کہ وہ آگے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. پھر وہ اگر آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو یہ مجبوری مانی جائے گی، ورنہ نماز قضا ہو جائے گی. اور نماز وقت کے اندر اندر پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں اجازت مل جائے گی کہ عورت آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، ورنہ عام حالات میں نہیں. عام حالات میں تو اسی طرح سے ہے کہ مرد کو آگے کھڑا ہونا چاہیے، عورت کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. ایک مقام ہو گیا جہاں عورت کے آگے کھڑے ہونے کی بھی اجازت مل گئی، یہ ایک مقام ہو گیا. یعنی ایک مقام اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان مقامات سے ہٹ کرے، جو دوسری باتیں بتائی گئی تھی کہ بہت ایک گراؤنڈ فلور پہ ایک پہلی منزل پہ، وہ معاملہ ہی الگ ہے. ایک ایک کمرے میں دوسرا دوسرے کمرے، یہ معاملہ ہی الگ ہے. ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ نہیں ایک ہی کمرے میں ہے اور بالکل قریب قریب ہیں، تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر عورت آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہو تو اس کو اجازت دی جاتی ہے، اس لیے کہ مجبوری ہے، اگر نئی نماز شروع کی تو نماز قضا ہو جائے گی اور نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک مقام یہ ہوگا. دوسرا مقام کون سا ہے؟ وقضا عند الزحام بمکہ المکرمہ. فقط مکہ مکرمہ کی بات کر رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب ہجوم ہوتا ہے وہاں پر بھی اس کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرد ہی آگے کھڑا ہو، عورت بھی آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ یہ اندازہ کرنا اور اس کا انتظار کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. یعنی اگر فرض کیجیے کوئی شخص یہ طے کرے کہ نہیں عورت میرے آگے نماز نہ پڑھے، لہٰذا کسی ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایسی جگہ نکال لیتا ہے کہ جہاں کوئی عورت نہیں ہے وہاں کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ عورت نماز ختم کر لے یا دوسری عورت نماز ختم کر لے، اس کے بعد جا کے میں اپنی نماز شروع کروں گا. تو اگر یہ انتظار کرنا شروع کرتا ہے تو 12:30 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک انتظار کرتا رہے، یہ موقع کبھی آئے گا ہی نہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی عورت آگے کھڑی ہو جائے گی. اور اگر فرض کیجیے کہ کسی مرد نے شروع بھی کر دی کہ عورت آگے نہیں کھڑی، تو جب جیسے ہی شروع کرے گا تھوڑی دیر میں عورت آگے کھڑی ہو جائے گی، تو مسئلہ تو اپنی جگہ کھڑا رہے گا، یعنی اپنی نماز صحیح طرح سے کبھی پڑھ ہی نہیں سکے گا. تو مکہ کی مسجد ایسی ہے کہ جہاں اجازت دی گئی ہے کہ عورت اگر آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ مکمل ہو گیا مرد اور عورت کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے. جی نہیں، کچھ چیزیں، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خانہ کعبہ کی مسجد میں جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ کہیں پر بھی نہیں. اچھا، وہ بہت دور سے چل کے آیا ہے خانہ کعبہ ہی کی خاطر اور پھر بھی اس ثواب سے محروم رہ جائے، یہ تو شاید ناانصافی ہوگی اس کا. اب یہ ناانصافی ہے یا نہیں، بہرحال مرجے کا فتویٰ یہ ہے کہ اجازت ہے. خلاصہ یہ. ایک مسئلہ اور ہے جس کا تعلق غص سے نہیں ہے، مگر جو افراد زیارت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ اہم ہے. جہاں کہیں بھی زیارت پڑھنے کے لیے جائیں، معصومین کی زیارت ہو یا امام زادوں یا امام زادیوں کی زیارت، جہاں کہیں بھی زیارت کرنے کے لیے جائیں، سارے مسلمانوں پر یہ لازم ہے، واجب ہے سارے مسلمانوں پر کہ اس روزے گاہ کی، اس مقبرے کے احترام کا پورا پورا خیال رکھیں. بے ادبی بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے بھی بے ادبی ہوتی ہے کہ انسان پیٹھ موڑ کے چلا جا رہا ہے، اپنی پشت اس نے روزے کی طرف کی ہے، مقبرے کی طرف کی ہے، اس سے بھی اگر بے ادبی ہوتی ہے تو یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں. چنانچہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں انسان زیارت پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ائمہ کی زیارت ہو یا امام زادوں کی زیارت ہو، اس بات کا اسے خیال رکھنا پڑے گا. عام حالات میں بھی پیٹ روزے کی طرف کر کے وہ نہیں کر سکتا، سوائے یہ کہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہ کوئی بےحد بھی نہیں ہے، مثلا چند قدم وہ پیچھے آہستہ آہستہ کر کے چلا، پیچھے کی طرف چلا، اپنی پشت اس نے روزے کی طرف نہیں کی، مگر جب دروازے سے باہر نکلنے لگا تو اس نے پشت کی اور باہر نکل گیا، تو پشت تھوڑی دیر کے لیے تو ہو گئی اس کی، مگر اس کو کوئی بھی بے ادبی نہیں سمجھتا، بے حرمتی نہیں سمجھتا، تو کوئی حرج نہیں. اگر بے ادبی نہیں سمجھ جا رہی تو بس. اچھا، اسی طرح سے نماز کا مسئلہ ہے. اگر فرض کیجئے کہ قبلہ ایسی سمت میں ہے، ہمارے سامنے قبلہ ہے مگر ہمارے پیچھے امام کا روزہ ہے، امام کا مقبرہ ہے، تو ایسی صورت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہے مگر پشت ہماری چونکہ امام کے روزے کی طرف ہے اور اس سے بے ادبی سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ مطلب ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہو ممکن ہے اس کے دل میں کچھ بھی نہ ہو، مگر اس کے باوجود لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بے ادبی ہے، یہ سوء ادب ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح سے کھڑے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا کہ مقبرہ امام کا پیچھے آ جائے اور یہ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھے. پشپ روزہ ہو کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اگر بے ادبی سمجھ آ رہی. لا یجوز استدبار قبر المعصوم علیہ السلام. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. فی حال صلات وغیرہ، کہتے ہیں معصوم علیہ السلام کی قبر پر پشت بر قبلہ ہو کے نماز کے لیے کھڑا ہونا، یا نماز نہیں کسی حالت میں بھی پشت بر قبلہ ہو کے، یعنی امام کے مقبرے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا، یہ جائز نہیں ہے. لیکن کب جائز نہیں ہے؟ اذا کان مستلزما لحتکن و اساعت للادب، جب یہ بے حرمتی کا سبب بن رہا ہو اور سوء ادب کہا جا رہا ہو، بے ادبی کر رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے. نہ عام حالات میں اس طرح سے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ نماز کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. ولا باس به مع البعد المفرد او الحاجب المانع الرافع لسوء الادب، کہتے ہیں کہ اگر کافی دور چلا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، اب پشپا روزہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک چیز، یا اس کے اور روزے کے درمیان کوئی رکاوٹ آ جائے، جیسے معصوم قم کا روزہ ہے، قم میں روزے کے ساتھ ہی قریب قریب دیوار ہے، بہت دور نہیں ہے، بالکل قریب دیوار ہے، تو اگر فرض کیجیے کہ دیوار کے اس طرف چلا جاتا ہے تو اب رکاوٹ آ گئی اس کے اور روزے کے درمیان دیوار کی، اس طرح کی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ جس سے سوء ادب ختم ہو جائے، بے ادبی ختم ہو جائے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ولا یفی فیہ الذرائع المقدسۃ ولا ما یحیط بہا من غذاء ونحوہ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں معصوم کے مقبرے کی بے حرمتی تھوڑی کر رہا ہوں، معصوم کا مقبرہ جہاں ہے اس کے بعد تو زری بنی ہوئی ہے، مقبرے کے اوپر ایک تابوت قسم کا بنا ہوا ہے، تابوت کے بعد اس پر زری بنی ہوئی ہے، تو امام کے مقبرے کی کہاں بھائی بے حرمتی کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ چیز نہیں قابل قبول نہیں ہوگی. فقط زری کا رکاوٹ بننا یا تابوت کا رکاوٹ بننا، یہ رکاوٹ کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. ایسی رکاوٹ جیسے ہم نے مثال پیش کی، دیوار کی کوئی رکاوٹ آ جائے تو قابل قبول ہوگا، ورنہ زری بذات خود ہے ایک چیز ہے، مگر وہ رکاوٹ نہیں سمجھی گئی ہے. اسی طرح سے کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر معصوم کے روزوں پر باقاعدہ جیسے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے، ایسے غلاف پہنایا ہوا ہے سامرہ میں بطور خاص، وہ غلاف پہنا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، وہ غلاف پہنایا ہوا تھا، تو یہ غلاف بھی مقبرے اور آدمی کے درمیان ایک رکاوٹ بن گیا، مگر یہ رکاوٹ نہیں مانا جائے گا، اس کو رکاوٹ نہیں سمجھا جائے گا. جیسے زری کو رکاوٹ نہیں سمجھا گیا، اس کو بھی رکاوٹ نہیں سمجھا جائے گا. لہذا احترام اور ادب کا وہاں خیال رکھنا پڑے گا. مسئلہ مکمل ہو گیا، مگر اب جو مسئلہ میں شروع کر رہا ہوں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھیں، پہلے ذرا دیکھیں قرآن وہاں رکھا ہوگا. نہیں، باقی کے بارے میں، یعنی وہ اتنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا ان کے حوالے سے، لہذا اس میں حرج نہیں ہے. قرآن مجید کا 18 پارہ ہے، قد افلح المؤمنون والا، اور اس میں سورہ نور، اور سورہ نور کی آیت نمبر غالباً 61. اس آیت میں ایک حکم بتایا جا رہا ہے، پروردگار کی طرف سے ایک حکم ہے. اس حکم کا تعلق ہمارے عنوان سے، ہمارے موضوع سے ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے، اس کی جگہ ہے، اس کی اشیاء ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ اشیاء استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہمارا عنوان تھا. لیکن قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر بھی ان کی اشیاء استعمال کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. اچھا، ان کی ساری اشیاء کی بات نہیں ہو رہی، فقط اور فقط ان کے کھانے پینے کی چیزوں کی بات ہو رہی، کہ اگر ان کا کھانا پینا اگر آپ استعمال کرنا چاہیں. دیکھیں، درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا تھا کہ محفل میں نیاز بانٹنے والے دوسروں کو تو ایک ایک نیاز بانٹ رہے ہیں، خود چار چار لے کے جا رہے ہیں، وہ غلط تھا، وہ مسئلہ پورا غلط، اس کے اعتبار سے وہ غلط تھا، حرام تھا، جائز نہیں تھا. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی اجازت ہے، جتنا آپ کھانا چاہیں کوئی حرج نہیں، پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، مگر یہاں پر بھی پابندی ہے کہ گھر نہیں لے جا سکتے. آپ کہیں گے چلو سوزوکی لے کے آؤ سارا بھرو، ایسا نہیں کر. کھانے پینے کی اجازت ہے، آپ جتنا پیٹ بھر کے کھانا چاہتے ہیں کھا سکتے ہیں. یہ کون افراد ہیں؟ آیت میں ان افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے، ٹوٹل یہ 10 افراد ہیں. یہ 10 افراد ایسے ہیں کہ جن کے گھر کا آپ کھانا پینا کھانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں. اب وہ میں نے آپ کو سورہ بھی بتا دیا اور سورہ کی آیت کا نمبر بھی بتا دیا. سورہ نور قرآن مجید میں 24 سورہ ہے اور آیت نمبر 61. اب دیکھیے آیت میں کیا کہا جا رہا، کہتے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نابینا ہے، اندھا ہے، تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ولا علی المریض، اور اگر کوئی مریض ہے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں. ولا علی انفسکم، اور نہ ہی بتاتے خود اپنے اوپر کسی طرح کی رکاوٹ ہے. کہ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ وہ تمہارے گھروں سے کھائیں. پہلے تو یہ سارے افراد پیش نظر رکھیں، نابینا افراد اگر کھاتا ہے تو کچھ حرج نہیں، لنگڑا افراد اگر کچھ کھاتا ہے تو حرج نہیں، اس طرح سے اگر مریض کچھ کھاتا ہے تو حرج نہیں. اچھا اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ اس آیت کی پوری وضاحت آپ کے سامنے کروں، یہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں فقط ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس کی وضاحت نہیں کر رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے. لیکن فقط ترجمہ سمجھ لیجیے آپ کہ اندھا، لنگڑا، مریض، ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر سے کھا، وہ تمہارے گھر سے کھا سکتے ہیں. ولا علی انفسکم، اور تم خود چاہو تو اپنے گھر سے کھا سکتے ہو. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے بالکل کہ اپنے گھر سے انسان کھا سکتا ہے. ان تاکلوا من بیوتکم، تم اپنے گھر سے کھا سکتے ہو. اور بیوت آبائکم اور بیوت امہاتکم، اسی طرح سے تم اپنے آبا کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو. آبا کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے والد کا گھر ہے تو بے دھڑک کھول کے کھا لو. والد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے کیا پکایا ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ فریج میں کیا رکھا ہوا ہے، بس فریج کھولیں، کھانا شروع کریں، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے آبا کا مطلب عربی زبان کے اعتبار سے نانا اور دادا بھی آ جاتے ہیں. نانا کے گھر جانا ہوتا ہے، دادا کے گھر جانا ہوتا ہے، بالکل بے دھڑک ہو کے کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح سے اگر اوپر سلسلہ چلا گیا، پر دادا پر نانا موجود ہیں، تو ان کے یہاں سے بھی اس طرح سے کھا پی سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. یہ ہو گئے. اسی طرح سے وہ امہاتکم، بیوت امہاتکم، یعنی دادی کا گھر ہے، نانی کا گھر ہے، ماں کا گھر ہے، مثلا ان کے گھر سے بھی بغیر اجازت کے کھا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم، اسی طرح سے تمہارے بھائیوں کے گھر ہیں، اپنے بھائی کے گھر ہو گئے ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کی اجازت کے بغیر کھا سکتے ہیں. اس طرح سے اپنی بہن کے گھر گئے ہو تو بغیر اجازت کے کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. وہ بیوت اعمامکم و بیوت اماتکم، اسی طرح سے اگر اپنے چچا اور تایا وغیرہ کے گھر گئے تو وہاں بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، بغیر اجازت کے کھا سکتے. اپنی پھوپھی کے گھر گئے وہاں بھی بغیر اجازت کے کھا سکتے. قرآن کی آیت خود کہہ رہی ہے کہ کھا سکتے. وہ بیوت اخوالکم و بیوت خالاتکم، اس طرح سے اگر ماموں کے گھر گئے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، خالہ کے گھر گئے تب بھی کوئی حرج نہیں، ان کی اجازت کے بغیر کھا سکتے. اچھا اہم بات یہ ہے کہ یہ سارے انسان کے قریب ترین رشتے دار کہلاتے ہیں، اتنے قریب ترین رشتے دار ہیں یہ انسان کے کہ انہی رشتے داروں کو میراث دی جاتی ہے. اگر ابھی مثلا فرض کیجیے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں ان کے گھر کے، انتقال ہو جاتا آپ کا، تو یہی لوگ آپ کے وارث بنیں گے، پیسہ انہی لوگوں کو ملے گا. ماں باپ ہیں، نانا نانی ہیں، دادا دادی ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، یہ سارے وہ ہیں کہ جن کو میراث تقسیم کی جاتی ہے، میراث آپ کی میراث ان کو دی جائے گی، چنانچہ آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ ان کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں، یہ سارے ہو گئے، یہ بالکل قریب رشتہ دار تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ افراد ہیں کہ جن کے گھر سے کھانا کھانے کی اجازت ہے، او ما ملک تم مفاتحہ، یا ایسا شخص کہ جس کے گھر کی چابی تمہارے پاس ہے، اس نے مثلا اپنے گھر کی چابی تمہیں دی ہے، تو اب اتنا اختیار تمہیں مل گیا کہ اس کے گھر اگر کھانا رکھا ہوا تو کھانا کھا سکتا ہے، کوئی حرج۔ اس کے بعد او صدیقکم، یا تمہارا دوست ہے، دوست کے گھر بھی کھا، یعنی دوست کے گھر گئے ہیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پوچھے بغیر بھی کھانا کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اور لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اکیلے نہیں، یہ سارے جمع ہو گئے، مثلا تمہارے بھائی بھی جمع ہو گئے، وہ ماموں کے گھر چلے گئے، یا مثلا دوسرے لوگ جمع ہو گئے، چچا کے گھر چلے گئے، تو سب مل کے کھائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اگر تم اکیلے گئے ہو اور کھاؤ تب بھی کوئی حرج نہیں کرتے۔ یہاں تک ان افراد کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کے گھر کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ اب یہ سورہ نور کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب آئیے مسئلہ پر، مجتہد نے جو اجتہاد کیا ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب ان کے گھر میں داخل ہوں تو بے دھڑک کھا سکتے ہیں، مگر مجتہد نے پابندی لگائی کہ نہیں بے دھڑک نہیں، جی بیٹا باپ کے گھر جائیں گے تو کوئی حرج نہیں، کھا سکتے، یعنی ہم اولاد کے گھر پہ جائیں۔ اچھا اولاد کا تذکرہ ابھی دیکھیں، پہلے مسئلہ پڑھ لیتے ہیں پھر ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ کہتے ہیں تجوز الصلاۃ فی بیوت من تضمنت الآیۃ جواز العقل فیہا بلا اذن، کہتے ہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے ان لوگوں کے گھروں میں کہ آیت نے جہاں اجازت دی ہے کھانے کی، جن لوگوں کے گھروں میں آیت نے کھانے کی اجازت دی ہے وہاں تمہارے لیے نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے، یعنی خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، بلا اذن بغیر اجازت کے، ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، نماز شروع کرتا۔ لیکن کب؟ ما عدم العلم اب الاطمینان بالکراہت، جب آپ کو یقین ہو کہ وہ برا نہیں مانیں گے، یا کم از کم اطمینان ہو کہ وہ برا نہیں مانیں گے تب۔ لیکن اگر برا مانتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اب وہ دیکھیں، وہ آخر میں آ رہا ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ اچھا وہ کون افراد ہیں جن کے گھر ان کی اجازت کے بغیر اگر نماز پڑھنا چاہیں تو اس کی اجازت، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم الاب والام والاخ والاخت والعم والخال والعمۃ والخالۃ، کہتے ہیں وہ باپ، ماں، بھائی، بہن، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، ان افراد کے گھر اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہو گئے ومن ملک شخص و مفتاح بیت ہی وصدیق، اور اسی طرح سے وہ شخص کہ جس کے گھر کی چابی ہمارے پاس ہے اس کے گھر بھی اس کی اجازت کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوست کے گھر بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام نے بھی بے تکلفی رکھی ہے، اجازت ہے بے تکلفی، ہاں جن سے تمہاری بے تکلفی نہیں ہے وہاں بڑی احتیاط برتنا پڑے گی کہ وہ راضی ہے کہ راضی نہیں، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا مَعَ الْعِلْمِ عَوِ الْإِطْمَنَانِ بِالْكَرَاهَةِ فَلَا يَجُوز، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ نہیں یہ اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھنا بھی اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اجازت نہیں ہے، پھر وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی اب کیا صورتحال، جو عام طور پر ہم تین صورتحال بتاتے ہیں کہ یقین ہے کہ وہ راضی ہیں، نمبر دو یقین ہے کہ وہ راضی نہیں ہیں، تیسرا پہلو کہ پتہ نہیں ہے راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں۔ تو اگر یقین ہے کہ راضی ہیں تو بات ختم ہوگی، بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، یقین ہے کہ راضی نہیں ہیں تو نماز میں پڑھ ہی نہیں سکتے پھر، پھر نماز پڑھنے کی اجازت. اچھا عام لوگوں کا معاملہ ہو اور ہمیں پتا نہ چلے کہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے, تو عام لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھ سکتے. مگر ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے, ہمیں پتا نہ ہو کہ راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں, یا آٹھ افراد کہتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ فرق ہو گیا عام لوگوں میں اور ان لوگوں میں. تو وہاں نماز فقط اسی صورت میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی جب پتہ چل جائے کہ وہ راضی نہیں ہے, تو نماز نہیں پڑھ سکتے, ورنہ عام حالات میں وہاں کھڑے ہو گئے نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ بس آج کا آخری مسئلہ ہے. جی ایک منٹ ذرا. جی 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 سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ چچا سگا ہونا چاہیے یا سوتیلا. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ سوتیلے چچا سے کیا مراد ہے, اس لیے اردو زبان میں الگ ہے سوتیلا, عربی زبان میں الگ ہے سوتیلا. اب انہوں نے مثال بنائی کہ دادا کے بھائی کا بیٹا, وہ بھی رشتے میں تو ہمارے یہاں چچا ہی کہا جاتا ہے, مگر شرعی اعتبار سے چچا نہیں بنے گا, اس کو چچا نہیں کہا جاتا. شرعی اعتبار سے چچا کون بنتا ہے؟ جو دادا کے بیٹے ہیں. دادا کے بیٹے ہیں کا مطلب ہے کہ چاہے پھر ان کی ماں ایک ہے یا ماں الگ الگ ہے, یہ چچا کہلائیں گے. چنانچہ ایسے اگر چچا ہیں تو ان کے گھر کے کھانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. جی نہیں, مگر وہ جو مسئلہ بتایا تھا وہ آپ کے چچا ماموں کا مسئلہ نہیں تھا, وہ عام لوگوں کا مسئلہ تھا. عام لوگوں کا باتھ روم بھی استعمال نہیں کر سکتے, چچا ماموں کے یہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں, البتہ وہاں بھی حجاب کا خیال رکھنا پڑے گا, اس لیے کہ چچا کی بیٹی ہو یا ماموں کی بیٹی ہو ہے تو نامحرم, لہٰذا حجاب کا تو خیال رکھنا پڑے گا. لیکن جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو کوئی حرج نہیں کھا سکتا, لیکن اگر پہلے سے پتا ہو کہ چچا ہے ہی کنجوس تو پھر نہیں کھا سکتے, پھر تو اس کے یہاں بھی کھانے کی اجازت نہیں ملتی. جی آپ کا سوال بھی دوہرا دیتے ہیں کہ چچا زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, ماموں زاد بھائی, یہ بھی بھائی کہلائیں گے کہ نہیں؟ نہیں, شرعی اعتبار سے بھائی نہیں کہلاتے, چنانچہ ان کے یہاں نہیں کھا سکتے. سگے بھائی کی بات ہے, سگے بھائی کے یہاں فقط کھانے کی اجازت ہوتی. آخری مسئلہ جو شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق اسی سے تھا جو ہم نے درمیان میں ایک بات کہی تھی کہ آیت اللہ خوئی کا ہم نے مسئلہ پڑھا تھا. نہیں معلوم کہ آیت اللہ سیستانی نے بھی وہ بات کہی یا نہیں کہی. اب وہ مسئلہ آ گیا کہ جی ہاں آیت اللہ سیستانی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ غصبی زمین میں داخل ہو جائیں اور وہاں نماز کا وقت جا رہا ہو تو نماز کیسے پڑھیں گے, کیا طریقہ ہوگا نماز پڑھنے کا. وہ مسئلہ ہم نے پوری تفصیل سے اس وقت بتایا تھا. آیت اللہ سیستانی کی کتاب میں بھی وہ مسئلہ اسی انداز کا قریب قریب آ گیا ہے, تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. اور یہ بس غصبی جگہ کے حوالے سے آخری مسئلہ ہے. اس کے بعد غصبی جگہ میں نماز نہیں ہو سکتی, یہ جو مسائل تھے یہ مکمل ہو جائیں گے. اذا دخل المکان المقصود جہلا او نسیانا ثم التفت الى ذلك وجبت علیہ مبادرت الى الخروج سالکاً اقرب الطریق الممکنہ. کہتے ہیں اگر کوئی شخص غلطی سے غصبی جگہ میں داخل ہو جائے, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غصبی جگہ اور داخل ہو گیا, یا پتہ تھا مگر بھول گیا اور غصبی جگہ میں داخل ہو گیا, تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس جانب متوجہ ہو یا جیسے ہی اس کو کوئی بتائے کہ یہ جگہ غصبی ہے, اس پر لازم ہے کہ فوراً وہاں سے نکل جائے. اور فوراً وہاں سے نکلنے کے لیے جو مختصر ترین راستہ ہو, سب سے چھوٹا والا راستہ ہو, وہ والا راستہ اختیار کرے. سب سے چھوٹا والا راستہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ فرض کیجئے ایک زمین ہے کسی کی ایک کلومیٹر کے رقبے پہ پھیلی ہوئی، اچھا کچھ بھی نہیں ایک کلومیٹر، جن کے پاس زمینیں ہیں ان کے حساب سے ایک کلومیٹر کچھ بھی نہیں، ایک کلومیٹر کے رقبے پہ پھیلی ہوئی ہے، اور ہم زمین میں پہنچ گئے اور زمین کے ایسے حصے میں پہنچے ہیں. اب ہم ایک مثال بنا رہا ہوں آپ کے لیے، مثلا فرض کیجئے کہ یہ زمین ہے، ایک کلومیٹر کی زمین ہے اور اس زمین میں ہم پہنچے ہیں، ہمارا گھر ہے یہاں پر اوپر والے حصے میں، ہم پہنچے ہیں نیچے والے حصے میں. جب اتنا نیچے والے حصے میں پہنچ گئے اور ہمیں پتا چلا کہ یہ جگہ تو غصب ہی ہے، تو فوراً باہر نکلنا پڑے گا، اور باہر بھی نکلنا پڑے گا قریب ترین راستے سے. قریب ترین راستہ کون سا ہے؟ یہ نیچے والا، کیا آپ اس راستے باہر؟ اچھا اس راستے سے اگر باہر نکلتے تو ہمارا گھر اور دور ہو جائے گا، ہم تو ادھر یہاں اس مقام پہ رہ رہے ہیں تو ہمارا گھر اور دور ہو جائے گا. کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، آپ کا گھر، آپ کی منزل، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ اور بھی دور ہو جائے، کوئی حرج نہیں، مگر آپ کو فوراً اس زمین سے نکلنا پڑے گا اور قریب ترین راستے سے نکلنا پڑے گا، کوئی دور والا راستہ بھی اختیار کرنے کی اجازت نہیں. یہ تو عام حالات کی بات ہو گئی. عام حالات کا مطلب ابھی یہ نماز نہیں پڑھ رہا اور اسے پتا چلا فوراً باہر نکلنا ہے اور قریب ترین راستے سے باہر نکلنا ہے. فَإِن كَانَ مُشْتَغِلًا بِالصَّلَاةِ، اب آئیے اگر نماز پڑھ لیتے اور پتا چلا تو کیا ہوگا؟ وَالْتَفَتَ فِي السُّجُودِ الْأَخِيرِ أَوْ بَعْدَهُ جَازَ لَهُ إِتْمَامُ صَلَاتِهِ فِي حَالِ الْخُرُوجِ. اگر نماز پڑھنے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں. دو پہلوؤں کا مطلب ہے کہ ابھی نماز کا وقت باقی ہے یا باقی نہیں ہے. باقی ہے کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہ نماز توڑ دیتے ہیں اور باہر نکل کے نماز پڑھتے ہیں تو پڑھ سکیں گے نماز، کوئی حرج نہیں، نماز کا وقت باقی رہے گا. دوسرا پہلو ہے کہ نہیں، اگر ہم نماز توڑ کے باہر نکلتے ہیں پھر ہمیں نماز قضا ہی کرنا پڑے گی، دوسرا راستہ نہیں. پہلی صورت کہ اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پاس نماز کی اتنی گنجائش موجود ہے کہ ہم باہر نکل جائیں نماز توڑ کے، تو ایسی صورت میں باہر جا کے نماز پڑھ سکیں گے، کوئی حرج نہیں. تو کہتے ہیں یہاں پھر دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ نماز کی آخری رکعت میں ہیں، نہیں آخری رکعت کے آخری سجدے میں ہیں، یا اس سے پہلے نماز کی کسی حالت میں ہیں. مثلا چار رکعت کی نماز ہے، چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے میں آپ وہاں تک پہنچ گئے، نماز کے لیے وقت کی گنجائش موجود ہے، آپ نماز توڑ کے باہر نکلیں گے نماز آسانی سے پڑھ لیں گے، یا تو آپ چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے میں یا اس سے پہلے کی کسی حالت میں، اس سے پہلے کا مطلب ابھی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت کے رکوع میں مثلا، یہاں تک ہیں. کہتے ہیں یہ جو پہلی دوسری تیسری چوتھی رکعت کے رکوع تک اگر آپ آئیں، بلکہ پہلے سجدے تک بھی آئیں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اب آپ کو نماز توڑ دینا ہوگی، نماز توڑ دیں اور باہر نکلے، اور باہر نکل کے اولی نماز پڑھیں. لیکن اگر نماز کا آخری سجدہ ہو یا آخری سجدے کے بعد والی کیفیت ہو، تشہد میں بیٹھے ہیں آپ، سلام میں بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت وسیع بھی ہو تو اب کوئی حرج نہیں، اس سجدے کو مکمل کر سکتے ہیں آپ، اس کے بعد جو تشہد کی کیفیت ہے اس کو مکمل کر سکتے ہیں آپ. مگر سجدے کو مکمل کر سکتے ہیں یا تشہد کو مکمل کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں سجدہ کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں بیٹھ کے تشہد کر سکتے ہیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں. تشہد پڑھیں آپ، سجدہ کریں آپ، مگر فوراً وہاں سے کھڑے ہو جائیں اور بھاگتے بھاگتے سجدہ کریں. تشہد پڑھیں آپ مگر بھاگتے بھاگتے تشہد پڑھیں، وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں. تو کم از کم اتنی اجازت مل گئی ہے کہ اگر نماز کا وقت ہے اس کے باوجود آپ اپنی نماز بھاگتے بھاگتے مکمل کر سکتے ہیں. کب؟ جب آخری سجدے تک آپ پہنچ گئے. لیکن اگر آخری سجدے سے پہلے کی صورت حال ہے پھر تو نماز توڑے باہر نکلے اور باہر نکل کے نماز پڑھیں. نہیں یہ ابھی آ رہی بات، اب بات مکمل نہیں. فَإِن كَانَ مُشْتَغِلًا بِالصَّلَاةِ، اگر یہ نماز میں مشغول ہو گیا ہے، وَالْتَفَتَ فِي السُّجُودِ الْأَخِيرِ، اور متوجہ ہوا اس کی جانب کہ یہ جگہ غصبی ہے جہاں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں, یہ جگہ غصبی ہے. متوجہ ہوا کون؟ کب؟ آخری سجدے میں جا کے, او بعد ہو یا اس کے بھی بعد جا کے متوجہ ہوا. جاز لہ اتمام صلاتی فی حال الخروج, تو اس کے لیے اجازت تو ہے کہ اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے مگر باہر نکلنے کی حالت میں, باہر نکلتا جائے اور اپنی نماز کو مکمل کرتا جائے. اچھا, باہر نکلتا جائے اور اپنی نماز کو مکمل کرتا جائے تو پھر ایسی صورت میں سجدہ کیسے کرے گا وہ؟ اور نماز کی جو اہم ترین ایک شرط ہے کہ سکون کے عالم میں نماز ہونا چاہیے. آپ تشہد بھی پڑھ لے ہوں تو اگر آپ کا جسم ہل گیا ہے, کسی نے دھکا دے دیا ہے, تو تشہد روک دینا پڑے گا. جب سکون کے عالم میں جسم آ جائے پھر دوبارہ نہیں سجدہ پڑھنا ہوتا. تو سکون کیسے ملے گا؟ جو جسم ساکن ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہوگا. کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, سکون اگر یہاں ضائع ہو رہا ہے کوئی حرج نہیں, یہاں سے باہر نکلتے ہوئے نماز پڑھنا پڑے گی. ولا یضرہ فوات الجلوس بل استقرار, اور اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ انسان جو بیٹھ کر سجدہ کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر پائے گا, اور استقرار اور سکون کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. مع عدم الاخلال بالاستقبال, ہاں مگر اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ روبہ قبلہ ہو, روبہ قبلہ ہو اس طرف وہ بھاگتا جائے اور نماز کو مکمل کرتا جائے. یہ اس وقت تھا کہ جب یہ ایسے وقت میں نماز پڑھ رہا تھا کہ جہاں آخر وقت آ گیا ہے. نہیں, آخر وقت والا مسئلہ تو ابھی آئے گا, ابھی وقت میں گنجائش تھی مگر آخری سجدے میں یہ پہنچ گیا ہے, تو یہ کہا کہ اپنی نماز کو مکمل کر لو. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ابھی یہ نماز یہ ایسے وقت میں پڑھ رہا ہے کہ بالکل آخری وقت آ گیا ہے, تو اس کی تفصیلات ذرا کچھ اور بھی انہوں نے بیان کی ہیں, ذرا اس میں زیادہ وقت درکار ہوگا. مناسب یہ ہوگا کہ آئندہ کے درس میں, یعنی پیر کو جو درس ہوگا اس میں انشاءاللہ اس مسئلے کو مکمل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات پڑھیں.